बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45 تا 47 کی تلاوت کر رہے تھے احمد میر زادے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام دعوت الہی سماعت فرمائیں گے۔ پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، انسان دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں تقسیم کر سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد پر حماس کی فلسطینیوں سے مسجد الاقصی میں وسیع پیمانے پر شرکت کی اپیل۔ غزہ میں جنگ بندی جاری رہنی چاہیے، عالمی ادارے خوراک کی تاکید۔ دہشت گردی کا خاتمہ کر کے رہیں گے، ملک میں دہشت گردانہ واقعات میں اضافے پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان۔ جہان خسرو فیسٹیول کی تقریب میں ہندوستانی وزیر اعظم کا فارسی اور اردو شعرا کو خراج عقیدت۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ عالم اسلام میں ماہ مبارک رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے اس مبارک مہینے میں مسجد الاقصی میں وسیع پیمانے پر عبادتوں میں شرکت کا مطالبہ کیا ہے۔ حماس کے رہنما عبد الرحمن شدید نے ایک بیان جاری کر کے فلسطینی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان میں بڑے پیمانے پر مسجد الاقصی میں حاضر ہوں اور صہیونی حکومت کی جانب سے کھڑی کی جانے والی رکاوٹوں کو ختم کریں۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہمیں مسجد الاقصی کی سمت بڑھنا چاہیے اور پورے ماہ مبارک رمضان میں اس مسجد میں رہنا چاہیے، اور صہیونی حکومت کی جانب سے عائد پابندیوں پر توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ماہ مبارک رمضان میں صہیونی حکومت کی پابندیاں مسجد الاقصی کو اس سے اصل مالکوں سے چھین نہیں سکتی، بلکہ اس سے مسجد الاقصی کے دفاع کے فلسطینیوں کے جذبے میں مزید اضافہ ہوگا۔ یمن کی عوام انقلابی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ غزہ میں سینی حکومت کے ذریعے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے پیچھے امریکہ کی حمایت کار فرما ہے، اس میں امریکی حکومت کا ہاتھ ہے۔ یمن کے انصار اللہ تحریک کے سربراہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم غزہ پٹی میں جنگ بندی معاہدے کے نفاذ کی مسلسل نگرانی اور اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ سینی دشمن کس حد تک اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے بچ رہا ہے۔ انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا کہ سینی حکومت معاہدے کی خلاف ورزی کے لیے امریکی حمایت کا استعمال کر رہی ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق سید عبد المالک الحوثی نے المسیرہ ٹی وی کو بتایا کہ دشمن کا رفع سے انخلا نہ کرنا مصر اور سینی دشمن کے درمیان ماضی میں ہونے والے معاہدوں کی سری خلاف ورزی ہے، جو فلسطینی اور مصری عوام، حکومت اور فوج کے لیے ایک خطرناک خطرہ ہے۔ انصار اللہ کے رہنما نے تاکید کی کہ دشمن نے اپنے وعدوں کا ایک بڑا حصہ پورا نہیں کیا ہے، خاص طور پر انسانی مسئلے میں، اور رفع سے دستبرداری سمیت اپنے دیگر وعدوں سے بھی آناکانی کر رہا ہے۔ الحوثی نے کہا کہ دشمن جنوبی لبنان سے مکمل طور پر پیچھے نہیں ہٹا اور یہ قبضہ لبنانی قوم کے لیے سنگین خطرہ اور ملک کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینی حکومت شام کے تین جنوبی صوبوں میں پیش قدمی کر رہی ہے اور ہر روز مزید حصوں پر قبضہ کرتی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور سینی حکومت ملت اسلامیہ کے ساتھ ناقابل بیان ناروا سلوک کر رہے ہیں، لیکن اگر ملت اسلامیہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے متحد ہو کر واضح موقف اختیار کرے تو دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ جب ٹرمپ نے سینی قیدیوں کو رہا نہ کرنے پر دھمکی دی تو ہم لوگ جنگ کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ٹرمپ کی طرف سے مقرر کردہ تاریخ پر سینی قیدیوں کو رہا نہ کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو چاہیں مسلط نہیں کر سکتے۔ الحوثی نے کہا کہ ہم چوکس ہیں اور جنگ کے لیے پوری طرح آمادہ ہیں۔ واضح ہے کہ غزہ پر سینی حکومت کی جاری تو حملوں کے دوران یمنی فوج نے مسلسل سینی ٹھکانوں پر جوابی حملے کیے اور سینی حکومت کے زیر قبضہ بندرگاہوں کو جانے والے بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنایا۔ حماس کے میڈیا ایڈوائزر طاہر النونو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر بات چیت ابھی شروع نہیں ہوئی ہے۔ ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے حماس کے رہنما طاہر النونو نے اس بات پر زور دیا کہ غاصب سینی حکومت کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے اور قیدیوں کے تبادلے کو معطل کرنے کی بدولت پہلے مرحلے میں توسیع کا امکان ختم ہو جائے گا۔ حماس کے میڈیا ایڈوائزر نے کہا کہ ہم جنگ بندی معاہدے کے پابند ہیں اور اب ذمہ داری سالسوں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اسرائیلی حکومت کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے پر مجبور کریں۔ معاہدے کے دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات چند روز قبل شروع ہونے والے تھے، لیکن غاصب سینی حکومت تاحال اس کام میں تاخیر اور رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے اور اپنے قیدیوں کی رہائی اور غزہ پٹی سے انخلا نہ کرنے کے لیے پہلے مرحلے میں توسیع کی کوشش کر رہی ہے۔ عالمی ادارہ خوراک نے رمضان المبارک کی آمد پر تاکید کی ہے کہ غزہ میں جنگ بندی جاری رہنی چاہیے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ خوراک نے اپنے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ٹوٹنی نہیں چاہیے، جاری رہنی چاہیے۔ خوراک کی عالمی تنظیم نے لکھا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے 6 ہفتے میں ہماری ٹیم کے افراد 10 لاکھ لوگوں تک خوراک پہنچا چکے ہیں۔ اس تنظیم نے بتایا ہے کہ اس کے امدادی دستے پوری طرح سے سرگرم ہیں اور جنگ بندی جاری رہنے کی صورت میں پرامن اور پائیدار امداد رسانی جاری رہے گی۔ اس رپورٹ کے مطابق غزہ میں غاصب سینی حکومت کے ہاتھوں فلسطینی عوام کی وحشیانہ نسل کشی کے نتیجے میں غزہ کے 24 لاکھ ساکنین میں سے 15 لاکھ افراد اپنے گھر سے محروم ہو کر مہاجرت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ فلسطین میں رمضان مبارک ایسے عالم میں آیا ہے کہ انسانی بحران کی شدت کی وجہ سے غزہ کے عوام کو افطاری اور سحری کے لیے کھانے اور پانی کی فراہمی بھی مشکل ہو رہی ہے۔ جنوبی شام بالخصوص درہ قنیطرا میں سینی فوج کی جارحیت اور نقل و حرکت جاری ہے۔ بشار اسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے جنوبی شام کے مختلف علاقوں میں شام کی سرحد کے قریب غاصب سینی بستیوں کی حفاظت کے بہانے سینی فوج کی دراندازی معمول بن چکی ہے۔ سینی فوج نے مغربی درہ کے مضافات میں یرموک کے علاقے میں جملہ اور سیسون نامی دیہاتوں کے درمیانی علاقے میں دراندازی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان فوجیوں نے جملہ گاؤں کے شمال میں وادی الرقاد موڑ پر ایک حفاظتی چوکی قائم کر لی ہے۔ امریکہ و مغربی ملکوں کی جانب سے صہیونی حکومت کے جرائم کی حمایت کے باوجود عالمی سطح پر اس جرائم پیشہ حکومت کی مخالفت میں شدت پیدا ہو رہی ہے۔ جنوبی افریقہ، ملیشیا اور کولمبیا کے سربراہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے اسلحہ لے جانے والے بحری جہازوں کو ان کے ملکوں کی بندرگاہوں میں لنگر ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جنوبی افریقہ پہلے بھی اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کر چکا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق اسرائیل کے استعمال کے اسلحے کا 69% حصہ امریکہ اور باقی 30% جرمنی فراہم کرتا ہے۔ ان تین ملکوں کے اس اقدام سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عالمی برادری اب صہیونی جرائم پر خاموش نہیں رہے گی۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران دہشت گردی اور جارحیت کے خلاف اپنے موقف پر قائم ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کے ایران کے بارے میں دیے گئے بیانات پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران دہشت گردی اور جارحیت کے خلاف اپنے اصولی موقع پر ثابت قدم ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ یہ ایک بڑی غلطی ہوگی کہ خطے میں امریکہ اور اسرائیل کے خفیہ اور اعلانیہ کردار کو نظر انداز کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکیہ کے وزیر خارجہ نے درست کہا کہ علاقے کو کسی بھی قوم یا ملک کی بالادستی سے آزاد ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ اسرائیل کا کیا ہوگا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ ایران نے گزشتہ 5 دہائیوں میں کبھی بھی توسیع پسندانہ موقف اختیار نہیں کیا، بلکہ اس کی واحد ترجیح فلسطینی عوام کی حمایت اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف مزاحمت ہے۔ اگر پس پردہ خنجروں کا وار نہ کیا جاتا تو آج کوئی بھی غزہ کے عوام کی جبری نقل مکانی یا غرب اردن کے الحاق کی بات نہ کرتا۔ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے ایران اور پاکستان کے درمیان تجارتی تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے بارٹر ٹریڈ پر زور دیا ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے اسلام آباد میں ایران پریس کے رپورٹر سے ایک خصوصی گفتگو میں کہا کہ نقل و حمل تجارت کے لیے بے عہد اہم ہے اور ایران و پاکستان مشترکہ سرحدوں کی وجہ سے تجارت کے لیے زیادہ رقم خرچ کرنے پر مجبور نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران و پاکستان فارن کرنسی کے استعمال کے بغیر اور بارٹر ٹریڈ کے ذریعے باہمی معاشی تعاون میں توسیع دے سکتے ہیں، اس طرح سے کسی بھی ملک سے فارن کرنسی بھی باہر نہیں جائے گی۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے دہشت گردوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی خبریں کھودیں گے جس سے دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سر نہیں اٹھائے گا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد میں رمضان پیکج کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کا قلعہ قمع کیا جائے گا، اس ناسور کا خاتمہ کیا جائے گا، ایسی قبر کھودیں گے کہ دوبارہ اس ناسور کا نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دہشت گردی کے اس ناسور کو دفن نہیں کر دیتے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ اکوڑا خٹک میں خود کچھ دھماکے کی جس میں مولانا حامد الحق اور کئی دیگر پاکستانی جاں بحق ہو گئے مذمت کرتے ہیں اور کہا کہ یہ انتہائی المناک واقعہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ قدیم جامعہ ہے جہاں اسلامی و عصری تعلیم فراہم کی جاتی ہے، یہ سچے پاکستانی ہے، اس واقعے پر پوری قوم افسردہ ہے۔ ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی نے دہلی کی جہان خسرو 2025 صوفی میوزک فیسٹیول میں ایرانی فیسٹیول شاعر مولانا جلال الدین اور امیر خسرو کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے دہلی کے سندر نرسری میں منعقد ہونے والے صوفی موسیقی کے فیسٹیول جہان خسرو 2025 میں شرکت کی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ کب تک میرے آقا بتلاؤ شب غم کی، کس آن سحر ہوگی؟ اب رحم و کرم اپنا محبوب خدا کرنا۔ دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ ہم تو ہیں رہینِ غم اور ہجر کے مارے جو کچھ بھی ہے، لیکن ہم دیوانے تمہارے ہیں۔ مقبول دیوانوں کی سرکار دعا کرنا۔ دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ ہر چند کے چوکھٹ سے یہ دور دیوانہ ہے، لیکن یا نبی ہر پل نظروں میں مدینہ ہے۔ بیمار مدینہ ہوں سرکار دوا کرنا۔ دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ مدت سے پریشان ہے، جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، یادوں میں تمہاری ہم سرکار تڑپتے ہیں۔ عشرت سے ہوئی سرزد، سب معاف خطا کرنا۔ دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی۔ دعوت الہی ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں تہا شمیم کا سلام عرض ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی لے کر حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سامعین کے لیے مفید واقع ہوگا۔ سامن، ایک اچھی مہمانی اور دعوت ہمیشہ ہماری حالت اور کیفیت کو بہتر بناتی ہے، اور شاید یہ کوئی کم ہی جانتا ہوگا کہ اس اچھی حالت میں کیا راز پنہا ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ مہمانی کی خوبی اور اچھائی ان ملاقاتوں میں ہے کہ جن میں یادیں تازہ ہوں اور محبتوں کا اظہار ہو اور ان کو دوام حاصل ہو۔ وہ تحفے تحائف جو دیے جاتے ہیں اور جو پذیرائی میزبان عمل ملاتا ہے، یہ چیزیں اچھے اور خوشگوار تعلقات پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ کہیں مہمانی میں جاتے وقت سب سے پہلے جو چیز ہمارے لیے عذاب بن جاتی ہے، اچھا کپڑا پہننا، اچھے طریقے سے راستہ چلنا اور بات کرنا ہے۔ اور اگر یہ جان لیں کہ میزبان دروازے پر کھڑا منتظر ہے اور ہماری راہ دیکھ رہا ہے، تو ہم اپنے قدم تیزی سے بڑھانے لگتے ہیں۔ ہر مہمانی کا آغاز میزبان سے ہم نظر ہونا اور ہم کلام ہونا ہے، اور جتنا زیادہ میزبان محبوب اور عزیز ہوگا، مہمانی بھی اتنی زیادہ خوشگوار ماحول میں انجام پائے گی۔ اس وقت ہمیں ایک بار پھر دعوت دی گئی ہے تاکہ ہم اپنے سب سے زیادہ مہربان، محبوب و عزیز اور بخشنے والے میزبان کو پہچانیں۔ ایک بار پھر آسمان کے در مومنین پر کھل گئے ہیں تاکہ وہ خدا کی امان اور پناہ میں آ جائیں، اور دنیا کے شور و غل اور مشغولیات سے خود کو بچا کر صرف اپنی اور اپنے خدا کی شناخت کے بارے میں فکر کریں۔ آج کے مشینی دور نے انسان سے اپنے بارے میں سوچنے اور فکر کرنے کا موقع چھین لیا ہے، اور انسان کو ایک مادیت پسند اور خود سے غافل مخلوق میں تبدیل کر دیا ہے۔ لیکن ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جو انسان کو دنیاوی مشغلوں اور شہروں کے شور و غل سے دور کرتا ہے اور اپنے اندر کا شہر بسانے کی جانب دعوت دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اپنے بہتر ہونے اور بہتر بننے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، اپنے خدا کے بارے میں غور و فکر کیا جا سکتا ہے، اور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے غیر کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جو قرآن کریم کی توصیف اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے بیانات کے مطابق تمام مہینوں میں فضیلت و برتری کا حامل ہے، اور کافی ہے کہ ہم صرف اس کے ایک نام کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور وہ ہے شہر اللہ، یعنی خدا کا مہینہ۔ اگرچہ ہر مہینہ خدا کا ہے، لیکن صرف ایک مہینے کو ہی شہر اللہ کہا گیا ہے۔ تمام راتیں خدا کی ہیں، لیکن صرف ایک شب کو شب قدر جانا گیا ہے، اور وہ شب عزیز اسی ماہ شریف میں پنہا ہے۔ ماہ رمضان ماہ ضیافت و مہمانی ہے، ایسی ضیافت کہ جس کا میزبان خالق ہستی ہے اور اس میں سب کو دعوت دی گئی ہے۔ یہ ضیافت اور مہمانی نہ ہی حج کے مانند ہے کہ جو صاحب استطاعت افراد پر واجب ہے، نہ ہی خمس و زکوٰۃ کی طرح ہے کہ جس کے لیے خاص رقم اور میزان کا تعین ہوتا ہے، اور نہ ہی نماز کی مانند ہے کہ جو تمام ایام و حالات میں مسلمانوں پر فریضہ اور واجب ہو۔ ممکن ہے کہ بعض افراد کے لیے سوال پیش آئے کہ کیسی مہمانی ہے کہ مہمان کھانے اور پینے سے پرہیز کرے۔ اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ ماہ رمضان کی مہمانی جسم کی پذیرائی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ روزہ داروں کے بدن تمام مخلوقات کی مانند خدا کی دائمی ضیافت میں ہوتے ہیں اور خدا کی روزی کے دسترخوان سے وہ غذا حاصل کرتے ہیں۔ رمضان کی ضیافت سے دراصل روحوں کو جلا ملتی ہے اور جسم کو سکون اور سلامتی حاصل ہوتی ہے۔ ماہ رمضان کے معنوی پروگرام اور آداب انسان کے رجحانات کو متوازن اور منظم بنانے کے لیے ہیں، تاکہ وہ اپنے وجود کے اصلی گوہر کو پروان چڑھائیں۔ درحقیقت ماہ مبارک رمضان کے اصلی اہداف میں یہ ہے کہ انسان اپنی روح کی دنیا کی جانب متوجہ ہو جائے۔ اس ماہ میں روزہ رکھنے، دعا کرنے، تلاوت قرآن کرنے، دوسروں کو معاف کرنے، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے، اپنے ہی جیسے انسانوں کی مدد کرنے اور دیگر شائستہ اعمال بجا لانے سے روح پاکیزہ اور بالیدہ ہوتی ہے اور انسان کے معنوی تکامل کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ یہ وہ ضیافت ہے جس کی فضیلت کے بارے میں خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ البتہ ماہ رمضان کی توصیف ضیافت سے کرنا کسی ذوق کی تعبیر نہیں ہے کہ جسے اہل ادب اور عرفان نے وضع کیا ہو، بلکہ ایک ایسی تعبیر ہے کہ خود ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو تمام حقائق کے عالم ہیں، اسے ماہ رمضان کے لیے استعمال کیا ہے۔ آپ نے خطبہ شعبانیہ کے ابتدائی جملوں میں فرمایا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم خدا کے مہمان ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس تعبیر و توصیف کی خصوصیات کے بارے میں غور کریں اور ماہ رمضان کو درک کرنے کے لیے اسے دعوت سے تشبیہ دے جانے کو غنیمت جانیں اور اس سے پورا فائدہ اٹھائیں۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری جمعے کو ایک خطبہ بیان فرمایا اور ماہ مبارک رمضان کی مسلمانوں کو بشارت دی۔ آپ نے اس خطبے میں فرمایا، اے لوگو، خدا کا برکت، رحمت اور مغفرت سے بھرپور مہینہ آ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے دن تمام دنوں سے بہتر اور اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں۔ اس کے ساعات و لحظات تمام ساعات و لحظات سے افضل ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کے یہاں دعوت دی گئی ہے اور تم لوگ کرامت خدا کے مہمان قرار پائے ہو۔ اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح اور سونا عبادت ہے، اعمال مقبول اور دعائیں مستجاب ہیں۔ لہذا تم سب کو اس مہینے میں نیک اور سچی نیتوں اور پاک دلوں کے ساتھ اللہ سے سوال کرنا چاہیے کہ تمہیں اس مہینے کے روزہ رکھنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت کرے، کیونکہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس بابرکت مہینے میں غفران الہی سے محروم رہا۔ اے لوگوں، یقیناً اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ اس کو تمہارے اوپر بند نہ کرے، اور جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے گئے ہیں۔ اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ تمہارے لیے ان کو نہ کھولے، اور شیاطین اس مہینے میں باندھ دیے گئے ہیں۔ اپنے رب سے درخواست کرو کہ ان کو تمہارے اوپر مسلط نہ کرے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعبیر کے مطابق اس مہینے میں انسانوں کے مختصر اعمال بھی بہترین شکل میں مورد توجہ اور جزا کے مستحق قرار پاتے ہیں، اور خداوند عالم مختصر ترین عبادتوں کے بدلے میں عظیم ترین نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اس ماہ میں مختصر توبہ کرنے سے بھی بڑے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور عبادت و بندگی اور حقیقی کمال اور ابدی سعادت تک رسائی کے لیے دیگر مہینوں سے زیادہ حالات فراہم ہوتے ہیں۔ یعنی ایک بہترین موقع ہے کہ جو ممکن ہے ایک پرشکوہ معنوی مہمانی میں ایک فرد کو میسر آ جائے۔ اگر روزہ دار صداقت کے ساتھ اور جیسا کہ حق ہے روزہ رکھے، تو اس نے واقعی میں خانہ الہی کی ضیافت میں قدم رکھ لیا ہے، اور خداوند عالم کی مدد و نصرت سے اعلیٰ ترین کمالات، منزلتوں اور فائدوں کو حاصل کر لیا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خدایا، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اس طرح سے تجھ سے قریب ہوں اور کسی واسطے کے بغیر تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ کیا کوئی میری طرح سعادت کا حامل ہے؟ خداوند عالم نے فرمایا، اس وقت تم 70,000 حجابات کے پیچھے سے مجھ سے بات کر رہے ہو، لیکن آخر الزمان میں ایسے بھی افراد ہوں گے جو طولانی اور طاقت فرسا دنوں میں میرے رضا و خوشنودی کے لیے روزہ رکھیں گے، اور افطار کے وقت میں ان 70,000 حجابات کے واسطے کے بغیر ان سے نزدیک ہو جاؤں گا۔ خداوند عالم نے مومنین کو اپنے مہمان خانے میں دعوت دے کر ان کو مادی زندگی سے دور کر دیا ہے اور اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ بزرگان دین اور روایات میں ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ ہم خدا کے لیے اچھے مہمان ہوں، حریم و حدود الہی کو گناہ سے اجتناب کے ذریعے محفوظ رکھیں، روزے کی حقیقت کو در کریں تاکہ تقوی الہی حاصل کر سکیں، جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، شاید تم اسی طرح متقی بن جاؤ۔ یہ مہینہ کتنا خوبصورت ہے اور کتنی آب و تاب کے ساتھ آتا ہے۔ یہ مہینہ آتا ہے تاکہ دلوں کے زنگ مٹائے۔ حقیقت میں رمضان اس شخص کے لیے ہے کہ جو دل سے آشنا ہے۔ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو انسان کی نفسانی خواہشات کو مار دیتا ہے اور اسے مانوی پرواز کے لیے بالوں پر عطا کرتا ہے۔ ماہ رمضان خرامہ خرامہ جب ہماری جانب آتا ہے تو گویا ایک طرح کی بارش رحمت ہے جو ہمارے وجود کو گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام قیامی فیہ قیام القائمی، ونبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین، وہب لی جرمی فیہ یوم الہ العالمین، وعفو عنی یا عافیان عن المجرمین۔
خدایا، میرا آج کا یہ روزہ حقیقی روزہ داروں کے مقبول روزے کی طرح کا قرار دے، اور میرے اقامہ نماز کو حقیقی نماز گزاروں کے اقامہ نماز کی مانند بنا دے، اور مجھ کو تیری یادوں سے غافل افراد کے خوابوں سے محفوظ رکھ کر مجھے بیدار اور آگاہ کر دے، اور اس دن میرے تمام جرم و گناہ معاف کر دے۔ اے عالمین کے معبود، میری تمام برائیوں کو بخش دے، کیونکہ تو ہی تمام گناہ گاروں کے گناہوں اور کوتاہیوں کو بخشنے والا ہے۔
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ، ذو الجلال والاکرام
ماہ مبارک رمضان پر سلام ہو۔ ماہ غفران و برکات الہی اور خدا کی مہمانی پر سلام ہو۔ ماہ مبارک رمضان کی ان سحریوں پر سلام ہو جس میں ہم پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک من بہائک بابہا ہو، اور افطار کے وقت اور استجابت دعا کے وقت پر سلام ہو۔ قدر کی راتوں اور بندوں کے الغوث الغوث کے زمزموں پر سلام ہو۔ عید فطر پر سلام اور دعا کی قبولیت کے وقت پر سلام ہو۔ سلام ہو روزوں اور درگاہ الہی میں خالصانہ دعاؤں پر۔
اللہ یا رب تقبل توبتنا، اللہ یا رب واغفر زلتنا، اللہ وتعطف عنه خطیئتنا، اللہ۔
سامن، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اور اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 12 اسفند، 1 رمضان المبارک اور 2 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بارہ اسفند سن 1291 ہجری شمسی کو آیت اللہ شیخ محمد رضا محقق تہران میں پیدا ہوئے۔ مقدس شہر قم میں ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ مشہد تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے آیت اللہ مرزا ہاشم قزوینی اور آیت اللہ حسین طباطبائی جیسے اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور پھر تہران میں آیت اللہ محمد علی شاہ آبادی جیسے عظیم اساتذہ سے عرفان اور اخلاق کے علوم حاصل کیے۔ سن 1323 ہجری شمسی میں آیت اللہ بروجردی قم تشریف لائے تو وہ بھی ان کے درس سے استفادہ کرنے کے لیے قم چلے گئے، اور 9 سال تک آیت اللہ بروجردی کے فقہ اور اصول فقہ کے دروس میں شرکت کرتے رہے۔ انہوں نے متعدد کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ 12 اسفند سن 1373 ہجری شمسی کو انہوں نے وفات پائی۔ یکم رمضان المبارک سن 428 ہجری قمری کو شیخ الرئیس کے نام سے معروف اہم ایرانی منجم، فلسفی، ریاضیدان اور طبیب بو علی سینا کا 58 برس کی عمر میں ایران کے مغربی شہر ہمدان میں انتقال ہوا۔ انہوں نے بچپن میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ خود بو علی سینا کے بقول انہوں نے 18 سال کی عمر میں ہی اس دور کے تمام علوم حاصل کر لیے تھے۔ بو علی سینا ان افراد میں سے تھے جو صلاحیت اور قابلیت کے لحاظ سے انسانی کمال کی حد تک پہنچے ہوئے اور تحقیق میں نہایت سنجیدہ تھے۔ وہ مشرق و مغرب میں ممتاز فلسفی اور طبیب کی حیثیت سے معروف تھے۔ ابن سینا کے معاصر دانشوروں کے نظریات پر ان کے افکار کا گہرا اثر ہوا، جس کا سلسلہ صدیوں تک جاری رہا۔ ابن سینا کی متعدد اور بیش بہا کتب میں شفا، قانون اور دانش نامہ علائی خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ یکم رمضان المبارک سن 732 ہجری قمری کو تیونس کے معروف سیاستدان، مورخ اور ماہر سماجیات ابن خلدون پیدا ہوئے۔ ابن خلدون کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ انہوں نے مختلف علوم کی تحصیل میں گزارا۔ زندگی کے دوسرے حصے میں میدان سیاست میں بھرپور حصہ لیا، اور اس دور میں وہ ملک کے بہت سے سرکاری عہدوں پر فائز رہے، تاہم اپنے کچھ بدخواہوں کی سازش کے نتیجے میں قید ہوئے۔ رہائی کے بعد انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی اور تصنیف و تدریس میں لگ گئے۔ یہ زمانہ ابن خلدون کی زندگی کے تیسرے حصے کا آغاز تھا۔ تاریخ کے موضوع پر 7 جلدوں پر مشتمل العبر یا تاریخ ابن خلدون ان کی یادگار کتاب ہے۔ اس کتاب کا تفصیلی مقدمہ جو مقدمہ ابن خلدون کے نام سے معروف ہے، علمی تاریخ نویسی اور عمرانیات کے سلسلے میں اہم ماخذ شمار ہوتا ہے اور اسی بنا پر ان کو جدید عمرانیات کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ ابن خلدون کا 808 ہجری قمری میں انتقال ہوا۔ مارچ 1895 عیسوی کو مصر کے حکمران اسماعیل پاشا نے وفات پائی۔ وہ 31 دسمبر 1830 کو قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ نوجوانی میں ان کے چچا سعید پاشا نے انہیں روم، فرانس اور ترکی بطور سفیر بھیجا۔ 1861 میں انہوں نے ایک بغاوت کو ناکام بنایا اور 2 سال بعد والی مصر کی حیثیت سے اپنے چچا کے جانشین بنے۔ 1873 میں سلطان عبدالعزیز عثمانی کے ایک فرمان کی روح سے وہ خود مختار بادشاہ بن گئے۔ اسماعیل پاشا نے مصر کی ترقی کے لیے رفاع عامہ اور انتظامی امور پر بے تحاشا دولت خرچ کی، جس کے سبب مصر غیر ملکی سرمایہ داروں کا 10 کروڑ پاؤنڈ کا مقروض ہو گیا۔ اس طرح انگریزوں اور فرانسیسیوں کو مداخلت کا موقع مل گیا۔ 1878 میں ان غیر ملکیوں نے ایک کمیشن قائم کیا جس نے اسماعیل پاشا کو محض آئینی حکمران بننے پر مجبور کر دیا اور ان کی وزارت میں انگریز اور فرانسیسی وزراء شامل کر دیے گئے۔ 1879 میں اسماعیل پاشا نے ان وزراء کو معطل کر دیا، جس پر سلطان عبدالعزیز نے انہیں معزول کر دیا۔ اس کے بعد اسماعیل پاشا اٹلی میں کچھ روز گزارنے کے بعد قسطنطنیہ چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ مارچ 1956 عیسوی کو مراکش کو آزادی حاصل ہوئی۔ یہ ملک شمالی افریقہ میں بحر روم اور بحر ہند کے ساحل پر واقع ہے۔ الجزائر اور مغربی سہارا اس کے پڑوسی ملک ہیں۔ 20ویں صدی کے اوائل میں مراکش کے قبائل نے اس ملک کے سلطان اور سامراجی طاقتوں کے خلاف تحریک کا آغاز کیا۔ اس زمانے میں شمالی اور جنوبی مراکش پر بالترتیب اسپین اور فرانس کا قبضہ تھا۔ 1920 عیسوی کے عشرے کے اوائل میں عبد الکریم ریفی کی قیادت میں ریف کے علاقے کے باشندوں نے ہسپانوی اور فرانسیسی افواج کے خلاف جنگ شروع کی، مگر 1926 عیسوی میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود سامراجیوں کے خلاف مراکش کے مسلمانوں کی جدوجہد جاری رہی اور بالآخر 1943 میں انہوں نے مراکش کی مکمل آزادی کا مطالبہ کر دیا، جس کے بعد اس تحریک میں شدت آ گئی اور 2 مارچ 1956 کو یہ ملک آزاد ہو گیا۔ اور 2 مارچ 1972 عیسوی کو اردو کے نامور شاعر ناصر کاظمی نے وفات پائی۔ وہ 8 دسمبر 1925 کو امبالہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم شملہ اور امبالہ میں حاصل کی۔ اسلامیہ کالج لاہور سے بی اے کرنے کے بعد چند وجوہات کی بنا پر وہ تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ ناصر کاظمی کی شاعری کا آغاز تقریباً 1940 عیسوی سے ہوا۔ ان کی شاعری کی ابتدا سنیٹ اور نظم سے ہوئی، پھر غزل گوئی کی طرف مائل ہوئے، جس میں ان کی رہنمائی حفیظ ہوشیار پوری نے کی۔ 1954 میں ان کا پہلا مجموعہ کلام برگ شائع ہوا، جس کے شائع ہوتے ہی وہ اردو غزل کے صفحے اول کے شعرا میں شامل ہو گئے۔ ان کی غزلوں کا دوسرا مجموعہ دیوان ان کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ پہلی بارش، نشاط خواب اور سر کی چھایا ان کے دیگر مجموعہ کلام ہیں، جبکہ نثری مضامین کا مجموعہ خشک چشمے کے کنارے کے نام سے مشہور ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول سلامت و دوام ہو و اعوذ بک یا رب من همزات الشیاطین اللهم انی ابرأ الیک فی یومی هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اس اللہ کے نام سے کہ جس کے فضل و کرم کا امیدوار ہوں اور اس کے عدل ہی سے ڈرتا ہوں, اسی کے قول پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی رسی پکڑے ہوئے ہوں. اے درگزر کرنے اور راضی ہو جانے والے, میں ظلم و عدوان سے اور زمانے کے تغیرات سے اور پے در پے غموں سے اور پیش آنے والے حوادث سے اور آخرت کے لیے خیر و نیکی کے ذخیرے کی فراہمی سے قبل زندگی ختم ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں, اور جس چیز میں بہتری و درستی ہے اس میں تیری رہبری چاہتا ہوں, اور اس چیز میں تیری مدد چاہتا ہوں کہ جس میں کامیابی ہو سہولت ہو, اور میں تجھ سے مکمل صحت و تندرستی کی تمنا رکھتا ہوں کہ جس میں ہمیشہ کی سلامتی بھی شامل ہو. خدایا میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور بادشاہوں کے ظلم کے مقابل تیری سلطنت کی پناہ لیتا ہوں. بس میری نمازیں اور روزے جیسے بھی ہیں انہیں قبول فرما. کل کے دن اور اس سے اگلے وقت کو میرے آج کے دن اور اس گھڑی سے بہتر بنا دے. مجھے اپنے قبیلے اور قوم میں عزت عطا فرما. خواب و بیداری ہر حال میں میری حفاظت فرما. اے اللہ تو بہترین نگہبان ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اے اللہ میں تیرے حضور میں آج کے دن اور اس سے اگلے اتوار کے دنوں میں شرک و بے دینی سے بریت ظاہر کرتا ہوں اور خلوص کے ساتھ تجھ سے دعا کرتا ہوں تاکہ قبول ہو جائے, اور میں ثواب کی امید پر تیری اطاعت پر قائم ہوں. پس تو بہترین مخلوق اور حق دائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور اپنی عزت کے صدقے مجھے وہ عزت دے کہ جس میں ظلم نہ ہو. اپنی نہ سونے والی آنکھ سے میری نگہبانی فرما. میرا خاتمہ یوں ہو کہ تجھی سے امید لگائے رکھوں اور میری زندگی کو بخشش پر تمام کر. بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے.